نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 110، آیت نمبر 107 سے 116، سورۃ توبہ. لیسن نمبر 110، آیت نمبر 107 ٹو 116، سورۃ توبہ. آج کے سبق کا مین تھیم دیکھیں گے. ہمارے آج کے سبق میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مومن ایک بکا ہوا شخص ہے، دنیا دار اس کی امید نہ کریں. دوسرا جو شروع کے سبق میں حصہ آئے گا وہ کیا ہے، کہ وہ عبادت گاہیں جو مقابلے بازی کے لیے بنائی جائیں ان کو گرا دینا ہی عین عبادت ہے. پھر اگلی چیز اس میں، جب انسان کے دل میں نفاق ہوتا ہے تو اس کی ظاہری نیکیاں بھی ایک کھوکھلی عمارت کی طرح گر جاتی ہیں اور اس کو فائدہ نہیں دیتی. پھر آج کے سبق میں جو بنیادی تھیم چلے گا وہ کیا ہے، کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے تو دنیا والے اس سے ناراض کیوں ہو جاتے ہیں. پھر ہم ان صفات کو دیکھیں گے کہ اللہ کے ہاتھوں بکا ہوا شخص کیا کام کرے اور کیسے کرے. اگلا لیسن جو آج ہمارے پاس آئے گا وہ کیا ہے، کہ مشرک کے لیے مرنے کے بعد کیا دعا کی جا سکتی ہے. پچھلے سبق میں کچھ اشارے ملے تھے، یہاں واضح حکم ہمیں ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا اور حکم پہ چلنے والا بنا دے. چلیے آیتوں کو لے کے چلتے. ایک ٹاپک کی آیتیں ساتھ لوں گی، پھر اس کا تھوڑا سا خلاصہ، اور پھر اس کے بعد آگے چلیں گے، کیونکہ آج کے سبق میں دوسرے کچھ اور سبقوں کی طرح مختلف چیزیں چلتی ہیں، تو اس میں پھر بہتر ہوتا ہے کہ تفسیر کو ٹاپک وائز کیا جائے. آیت نمبر 107، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین اتخذوا مسجداً ضراراً وکفراً وتفریقاً بین المؤمنین، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے ضرر دینے کے لیے اور کفر کے لیے، اور اہل ایمان میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے. اور اگلا موٹیو کیا ہے ان کا، وہ ارساد لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ان لوگوں کو ایک گھات فراہم کرنے کے لیے، گھات کو لکھ لیجئے میٹنگ پوائنٹ، اور ان لوگوں کو ایک ایسی جگہ فراہم کرنے کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. اس مسجد کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، یعنی انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو ہے، لیکن اتنے بیہودہ مقاصد کے اوپر مسجد تعمیر کرنے کے باوجود ان کی ڈٹائی دیکھیے، کہ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو نیکی ہی کا ارادہ کیا ہے. یعنی اتنے برے ارادوں سے دین کی عبادت گاہیں اور مسجدیں اور اس طرح کی جگہ بناتے ہیں، لیکن قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی نیکی کی نیت سے یہ کام شروع کیا ہے، حالانکہ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں. کیا کیا جائے اس عبادت گاہ کے ساتھ؟ آیت 108، لا تقم فیہ ابدا، اے نبی آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں. مراد یہ کہ آپ ان کی اس بات کو بالکل نہ مانیں، بلکہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی تھی وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، یعنی مراد کیا ہے کہ نماز پڑھے. اس مسجد یعنی مسجد قبا یا مسجد نبوی، اس کی خوبی کیا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ بہت پاک رہیں، اور واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوب پسند کرتا ہے جو کہ پاک رہتا ہے. یہ آیتیں اور اس سے آگے کی دو تین آیات ایک خاص موقع کے بارے میں، ایک خاص کردار تھا، تھوڑی سی باتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، آپ کا پہلا قیام، پڑاؤ یا سٹے یا سٹاپ اوور، کچھ بھی کہہ دیجئے، وہ قبا میں تھا. آپ تقریباً بعض روایات کے مطابق 3 دن تک قبا میں رہے. وہاں آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی بیت اللہ کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ مسجد قبا تھی. مسجد قبا میں آپ نے بنیاد رکھی اور اس کے بعد ساتھیوں نے اس کو پورا کر لیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے، اور پچھلے ہی سبق میں ہم نے سنا تھا کہ کس طرح اللہ کے نبی نے مدینہ میں آنے کے بعد اپنے گھر سے پہلے اللہ کا گھر بنوایا اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. اب یہ دو مسجدیں تقریباً چند میل کے فاصلے پہ تھیں، اس وقت کی آبادی کے لیے یہ بالکل کافی تھی. جو لوگ قبا کے ارد گرد رہتے تھے ان کے پاس قبا ایک بالکل ایسی جگہ تھی کہ جہاں جا کے عبادت کر لیتے، اور مسجد نبوی کے ساتھ مدینہ میں رہنے والے لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا کہ مسجدیں ضرورت کے تحت بنیں، مقابلے بازی، گروہ بندی اور تفرقہ بازی کے لیے نہ ہوں. یہ معاملہ چل رہا تھا. تھوڑی مسجدیں بننے سے ایک اور فائدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون ہے. جب اس مسجد میں نہیں تو کدھر ہے؟ جب ایک سے زیادہ مسجدیں ہوتی ہیں تو بعض دفعہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جاتا ہے کہ ادھر نہیں آئے اس مسجد میں چلے گئے ہوں گے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ان کے دل میں تو نفاق ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگ ان کو سچا مخلص مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب ہوا کیا؟ ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا. تھوڑا سا اس فتنے کی تاریخ پڑھنی پڑے گی تبھی تو آپ سمجھیں گے، ورنہ تو بات سمجھ نہیں آئیں گی. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر، راہب خود کو کہلاتا تھا، ابو عامر راہب تھا. اس شخص کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اور جہاں لفظ خزرج آیا کرے نا تو عبداللہ بن ابی کو بھی یاد کر لیا کرے، اور دولت مند قبیلہ تھا، جیسے بڑا قبیلہ تھا. دور جاہلیت میں عیسائیت قبول کر کے راہب بن گیا، یعنی اصل میں مشرک تھا، پھر کرسچین بنا اور راہب بن گیا. عرب میں اہل کتاب کے ایک بہت بڑے عالم کے طور پر جانا جاتا تھا. اگر آپ نے سیرت سنی ہو یا پڑھی ہو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تو حضرت ختیجہ آپ کو کہاں لے گئی تھی؟ ورقہ بن نوفل کے پاس. بس وہی سچویشن سامنے رکھ لیں، ورقہ بن نوفل قبیلہ قریش سے تھے، انہوں نے بھی بت پرستی چھوڑ کر عیسائیت قبول کی تھی. اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے کہ تورات کو عبرانی زبان میں لکھتے تھے، بہت نیک اور سلیم الفطرت شخص تھے. جب حضرت ختیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر گئیں تو انہوں نے آپ کی تصدیق بھی کی اور یہی کہا کہ آپ کے پاس وہی ناموس آیا ہے جو عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس آیا تھا. سنے ہوں گے آپ نے یہ جملے. انہوں نے خبر دے دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، تو اس وقت اللہ کے نبی نے حیرت سے پوچھا تھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ یہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ایسا ہی معاملہ ہے، جس نے بھی یہ سچی دعوت دی تو قوم ان کی دشمن ہوتی ہے. تو اب ورقہ بن نوفل کی یا میں نے آپ کو مثال کیوں دی کہ وہ بھی بالکل سیم کریکٹر پہ تھے، سیم ان کا بھی رینک تھا جو ابو عامر فاسق کا تھا، لیکن رویہ بالکل برعکس تھا. وہ تو مسلمان ہو گئے لیکن ابو عامر کا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خراب تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ آپ مدینہ میں آ گئے تو یہ آپ کا شدید ترین دشمن بنا، اور جو ہی بدر کے موقع پر قریش مکہ کو شکست ہوئی تو یہ شخص مکہ میں جا کر آباد ہو گیا، اور اہل مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا رہا، یہاں تک کہ غزوہ احد کے جو اسباب تھے نا اس میں اس شخص کی سازشیں کار فرما دی. بلکہ جب میدان احد میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اس نے لشکر سے نکل کر مدینہ کے انصار کو خطاب کیا اور ان کو ورغلانے کی کوشش کی، یعنی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کرنے کی، بدگمان کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جتنی بھی جنگیں مسلمانوں کی کفار مکہ سے ہوئیں، ہر جنگ میں یہ کفار مکہ کا ساتھ دیتا رہا، مگر حنین کی جنگ کے بعد اب اس کو محسوس ہوا کہ اب حجاز میں میرے لیے جگہ نہیں رہی، جزیرہ نما عرب میں اب میرے لیے جگہ نہیں رہی. اس وقت پھر یہ مایوس ہوا اور ملک شام چلا گیا. ٹھیک ہے، اس کے سفر سمجھ آ رہے ہیں؟ پہلے کہیں اور تھا، پھر مکہ والوں کی مدد کے لیے چلا گیا، ہر جنگ میں اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کرتا رہا، لیکن حنین میں جب مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ پورا زون جو ہے یہ مسلم زون بنتا جا رہا ہے، اب یہ عربوں کے بس کی بات نہیں رہی، تو چلو میں شام جاتا ہوں اور اب نان مسلمس یعنی بڑی طاقتوں کو اسلام کے خلاف لے کے آتا ہوں. ٹھیک ہے، چنانچہ ملک شام گیا، وہاں جا کر مسلمانوں سے کے خلاف سازشیں کرتا رہا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں تھے نا، اور اس کے کچھ ورکر یا کچھ ہیلپر مدینہ میں تھے۔ یاد رکھیے، دنیا میں برے سے برے شخص کو بھی ہیلپرز مل جاتے ہیں، چاہے وہ دین کے نام پہ شر پھیلا رہا ہے، شرکی کیوں نہیں کو پھیلا رہا، لوگ ان کو بھی فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ لوگ اندھے عقیدت مند ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے۔ اس کا سارا فوکس جو تھا اسلام کے خلاف تھا، لیکن اس کو کچھ لوگ مل گئے۔ اب یہ رہتا ملک شام میں تھا، اس کو مدینہ میں ایک آفس چاہیے تھا، ایک ایسا جس کو آپ اردو میں کہیں اڈا چاہیے تھا، کہ جہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پلاننگز ہوں، سازشیں ہوں، اور لوگ مسلمانوں کو دور رہ کے تو یہ نہیں بنا سکتے۔ یہ بالکل ایسے کہ آج بھی کچھ دشمن قومیں مسلمانوں کے ملکوں میں پہلے اپنے قدم جماتی ہیں، وہاں اپنی امبیسیز اور اپنے سارے ایسے اسٹیشنس بنا کے پھر وہاں مسلمانوں کے خلاف ہی کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کو ضرورت تھی کچھ ایسی جگہ کی۔ اب یہ کیا کرتا، لکھ دیتا یہ ہمارا آفس ہے جہاں مسلمانوں کے خلاف کوششیں ہو رہی ہیں، تو کیا مسلمان اس کو رکھتے؟ اب اس کی عقل دیکھیے، اس کا انٹلیکٹ دیکھیے، سبحان اللہ، کہ اس نے سوچا کہ کوئی ہم یہاں بڑی بلڈنگ تو بنا نہیں سکتے، نام نکل آئے گا، کچھ اور نہیں، کلب نہیں بنا سکتے، چلو کوئی ایک ایسی چیز بناتے ہیں کہ ہماری سرگرمیاں چھپی رہے۔ لہذا انہوں نے ایک بلڈنگ مسجد کے نام پہ بنائی۔ مسجد ہوگی تو نمبر ایک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نوٹس نہیں لیں گے، اٹس اوکے۔ یہاں اگر آپ تھوڑی سی ذہن کو وسعت دینا، تو آج کے دور کی مسجدوں کے بننے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجدوں کے بننے کا فرق بھی سمجھ آ رہا ہے۔ اسلام کا مزاج کیا ہے کہ جتنی مسجدیں اور دین کے ادارے ہوں یہ حکومت کے انڈر ہوں۔ مسلم حکومت ٹھیک کر دے، آپ اچھے لوگوں کی حکومت ہے، پھر سارے دین جو ملک میں پھیلے وہ اس مسجد کے انڈر چلے گا، اس ملک کے انڈر چلے گا۔ یہ مسجد جو بنی، جس کا اب یہاں تذکرہ، یہ اصل میں وہ ایک بیج تھی کہ گورنمنٹ کی کنسٹڈی سے نکل کر پرائیویٹ لیول پہ مسجدیں بننے لگے، اور یہی ہوا۔ آج کیا ہوا ہوا ہے، یہ ان کی مسجد، یہ ہماری مسجد، یہ آپ کی مسجد، وہ آئے تھے گاؤں سے تو انہوں نے جگہ لے کے مسجد شروع کر دی۔ ہم آج بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ملکوں میں بڑی مسجدیں ہیں یا مسلمان بڑے رنگ رنگ کی مسجدیں ہیں، یہ اصل میں فتنوں کے گڑھ ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک سوچ ملے، مشرق سے نکل کر مغرب تک پھرنے والا شخص دنیا کی کسی مسجد میں جائے، سیم میسج، سیم سٹائل، قال اللہ و قال رسول۔ کیوں؟ کہ یہ نان مسلم جس مسجد میں بھی جائیں ان کو ایک پیغام ملے، پھر عبداللہ اور پیٹر جیسے وہ لوگ نہ ہوں، جو شخص پہلے پیٹر تھا پھر عبداللہ بنا۔ کبھی آپ اس کی سوانح عمری پڑھیں، اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ پیٹر سے عبداللہ تک کے سفر میں وہ ہر مسئلہ کی مسجد کے ہاتھوں یرغمال بنا، اور بالآخر نے ساری مسجدوں کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو پایا۔ آج جب کوئی لوگ اسلام پہ آتے ہیں تو ان کو فکر یہ پڑ جاتی ہے کہ کس اسلام پہ آئے، آپ فلاں مسلم کے فلاں مسلم، تو یہ بیج یہاں ڈلا تھا۔ یہاں سے دیکھیے، آج اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہماری تو آوازیں بہت چھوٹی ہیں، ہم تو ویسی عورتیں ہیں، ہماری آواز کون سنے گا، لیکن آج کے اس سبق سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ اللہ سے دعا کر کے مسلمانوں کی اتنی برین اسٹارمنگ کی جائے قرآن حدیث کے علم سے، کہ سب کا ذہن اچھا ہو، سب قرآن سنت کو ماننے لے ہوں، پھر جب خلافت کا معاملہ تو صحیح لوگوں کو نامینیٹ کریں، دی بیسٹ پیپل ہوں مسلمانوں کے حکمران، اور اس کے بعد سب مسجدیں، سارے اسکول، مدرسے، ایون ہمارے، آج اگر سچا اسلام آ جائے، ہم اپنے اس پلیٹ فارم کو بڑی خوشی سے اس گورنمنٹ کے ادارے کے اندر ڈال کے ان کے انڈر کام کریں۔ یہ آج ہر بندہ اپنی سوچ کے ساتھ کام کرتا ہے، کچھ صحیح کرتے ہیں، کچھ غلط کرتے ہیں، کہیں مینجمنٹ میں خرابی ہیں تو کہیں اکیڈیمک خرابی ہیں، اس کی وجہ اللہ کے نبی نے کیا کیا، ابھی ہم دیکھیں گے اگلی آیتوں میں۔ تو اب ہوا کہ اس نے یہ مسجد بنا لی، اب اس کو یہ پتا تھا یہ مسجد تو بنا رہا ہوں لیکن لوگوں میں اس کو انٹروڈیوس کیسے کراؤں۔ عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا، وہ غلط کام بھی عقل مندی سے ہی کرتے ہیں، اور بیوقوف لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ اچھے کام بھی بیوقوفیوں سے ہی کرتے ہیں۔ دعا کیجیے ہم دوسروں میں نہ ہوں۔ آج کچھ مسلمان اس کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ آج نان مسلم کیوں ترقی کر رہے ہیں؟ کہ کر غلط کام رہے ہیں یا دنیا کے کر رہے ہیں، لیکن ٹھیک طرح سے کر رہے ہیں۔ لیکن ہم دین کے کاموں میں بھی، اللہ معاف کرے کہ اتنے ہمارے فتنے ہیں کہ ہم اس میں بھی کئی جگہ اپنی ذات کو لے آتے ہیں۔ اس کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ مسجد میں نے بنا کے خود ہی کھول لی تو کوئی آئے گا ہی نہیں، اس کو اسٹیمپ کروانا تھا، جس کو آج کی زبان میں کہہ لیں کہ گورنمنٹ سے ویریفائی کروانا تھا۔ جیسے آپ کسی ملک میں رجسٹریشن کراتے ہیں نا کہ آپ کو چیریٹی نمبر چاہیے، آپ کو رجسٹریشن چاہیے، اور اس کو پتا تھا کہ اسٹیمپ ایک ہی چلتی ہے اس ملک میں مدینہ کے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، مسجدیں تو دو ہیں، تھوڑی ہیں، کبھی بارش ہوتی ہے، پھر بیمار لوگ ہوتے ہیں، ان کو دور جانا پڑتا ہے، تو ایک اور مسجد یہ بنائی ہے ڈونیٹ۔ اپنی تعریفیں کی ہوں گی نا، کوئی بری باتیں تو نہیں کی ہوں گی نا، کہ میں نے یہ، ہم نے یہ کوشش کر کے مل کے کچھ لوگوں نے ایک بلڈنگ بنا دی ہے، بس آپ آئیے، بسم اللہ کریں اور آپ اس میں نماز پڑھا دیں، اس کی اوپننگ کر دیں۔ دیکھیے، پھر جملہ وہی بولوں گی جو ہر سبق میں شاید بولتی ہوں، کہ اللہ کے نبی کا دل کتنا صاف تھا، کتنے بڑے دل والے تھے، حکمران تھے، لیڈر تھے، اور آپ کو کچھ نہ کچھ ان لوگوں کی غلط چیزوں کی خبریں ملتی بھی رہتی تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آج کل مصروف بہت ہوں، کیونکہ یہ وہ دن تھے جب تبوک کی تیاریاں تھیں، تبوک سے واپسی پر میں ادھر نماز پڑھا دوں گا۔ اللہ کے نبی کے دل میں کوئی وہم نہیں آیا، کچھ نہیں ہوا، میری مسجد پہلے تھی، یہ تھا، یہ غلط کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، آپ نے اس کی اس بات کو سنا اور بس یہ کہہ دیا کہ مصروفیت کی وجہ سے ابھی نہیں، بعد میں آؤں گا پڑھا دوں گا۔ اللہ کے نبی تبوک پہ گئے۔ اب تبوک سے واپسی پہ یہ ساری آیتیں جو اب اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے نبی کو بتا دیا کہ بالکل بھی نہیں۔ اب ذرا اس آیت کو سنیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اس مسجد کے پیچھے مسجد والے کام نہیں ہیں، بلکہ یہ تو کیوں بنائی، چار موٹیوز ہیں، لکھتے جائیے۔ پہلا مقصد یا موٹیو کیا تھا اس مسجد کو بنانے کا، کہ یہ ضرر دینے کے لیے تھی۔ درار کا جو لفظ ہے نا عربی زبان میں، باپ مفاعلہ ہے، یعنی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ یہاں مسجد درار اس کو کیوں کہا گیا، درر اور درار دونوں نقصان پہنچانے کے لیے، کہ اس میں فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ کیونکہ ایک کرنے والے کا فائدہ ہوگا لیکن دوسرے کا نقصان ہوگا۔ دیکھیے، ضرر جو ہوتا ہے نا، ضرر، عربی زبان میں نقصان کے لیے بہت سارے لفظ آتے ہیں، ایون لفظ نقصان بھی عربی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، نقص ہے۔ ضرر کہتے ہیں وہ ضرر یا وہ نقصان جس میں اس کے کرنے والے کا تو فائدہ ہو مگر دوسرے کا نقصان ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس مسجد کی پہلی وجہ بتا دی کہ مسجد ضرار ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ مسجد ضرار تھی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، کہ یہ مسجد نہیں تھی، یہ مسجد کے لیے نہیں بنی تھی، یہ سازشوں کے لیے خفیہ مقام تھا، اس سے مسلمانوں کو تکلیف دینی مراد تھی۔ دوسری، آپ کہہ لیجئے کہ یہ مسجد ضرار کیوں تھی؟ کیونکہ یہ پارٹی بازی کے لیے بنی تھی، یہ مسجد مسجد قبا کے مقابلے پر بنی تھی۔ عمل کی یہاں ایک بات اپنے لیے ابھی سے نوٹ کر لیں کہ کبھی کسی کے مقابلے پر دین کا کام نہیں کرنا، یہ لکھ لیں زندگی میں اپنا ایک اصول، کبھی کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے مقابلہ بندہ دین کے کام میں دینداروں کا ہی کرتا ہے نا، دینداروں کے مقابلے پہ کام نہیں کرنا، شر پھیلانے والوں کے مقابلے پہ کام کرنا ہے۔ یہ آپ کو ایک چھوٹی سی نصیحت کروں گی، بعض دفعہ قرآن کی کلاسز میں اس لیے بھی فتنے پھیل جاتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے میری پہلے سے کلاس ہو رہی تھی، اب دوسرے کی ہو گئی، آپ نے میری کلاس کے وقت پہ یہ کر لیا، وہ کر دیا، دس اینڈ دیٹ کر دیا۔ تو دین کا کام کفر، فسق، نافرمانی، بے حیائی کے مقابلے پہ تو کرنا ہے، دوسرے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرنا۔ ہاں، کام کی کوالٹی بہتر رکھنی ہے اپنی، لیکن دوسروں کو لٹ ڈاؤن نہیں کرنا۔ یعنی بعض دفعہ لوگ نام لے لے کے دوسروں کو رسوا کرتے ہیں نا۔ مجھے کسی نے کہا، کسی اور ملک کی بات ہے، کہ فلاں کوئی ایسا جگہ یا ادارہ، تو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ہمیں الہدا سے ملا کے تمہارے خلاف انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں ایک اسکول بنے اور دس اینڈ دیٹ، اور آپ ادھر بچیوں کو نہ بھیجیں، یہ آپ کی عورتوں کو خراب کر رہی ہیں۔ اب انہوں نے ہمارے لیے یہ جملہ کسی اور کے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھ دیا کہ یہ بالکل ایسے ہی کام کریں جیسے وہ لوگ کریں۔ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم اس پہ کیا کریں، کیا کریں۔ میں نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ کہتے ہم ان پہ سو کر سکتے ہیں۔ یعنی اس ملک کا رول ہے کہ کوئی کسی آرگنائزیشن کا نام لے کے اگر اس کو کرتا ہے تو آپ اس پہ سو کر کے کلیم کر دیں۔ تو میں نے انہیں کہا جا کے سیرت میں پڑھ لیں کہ اللہ کے نبی نے ایسے موقع پہ کیا کیا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ بعض دفعہ لوگ دوسرے کے دین کے کام پہ نہ تو خوش ہوتے ہیں، نہ حصہ ڈالتے ہیں، بلکہ لٹ ڈاؤن ہوتے ہیں اور کرتے ہیں اس کو۔ ऐसे ही मोटिव्स और इंसेंटिव थे इस मस्जिद के बनने के। फिर अगली चीज देखिए, कुफरन, कुफर कैसा था, ये मस्जिद कुफर के लिए कैसी थी। वजह नंबर एक कि जो इसके बानी है, जो इसके फाउंडर्स और इसके मौसिस हैं, उनके अपने अंदर कुफर है। और दूसरी बात है कि ये कुफर की खिदमत के लिए बनी थी। इसके बरक्स मस्जिदें किस लिए होती हैं, ईमान बढ़ाने के लिए होती हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ईमान की नरिशमेंट के लिए मस्जिदों को बनवाता है। तो हमारे लिए इसमें सबक है कि कोई दीन का काम जो है वो ना तो पार्टीबाजी के लिए करना है, ना मुकाबलेबाजी के लिए करना है, ना दूसरों को तकलीफ देने के लिए करना है। ज़रूरत के तहत काम कीजिए। देखिए, सारे शहर में 1,000 मस्जिद भी हो सकती है, ज़रूरत के लिए हो। इस इलाके की ज़रूरत पूरी हो गई है, अब 2 गलियां छोड़ के एक और मस्जिद हो ताकि उस इलाके की ज़रूरत पूरी हो, फिर 4 गलियां छोड़ के एक और मस्जिद हो। ये तो है खूबसूरत सुनहरा जाल, दिस इज़ द गोल्डन केज आप कह सकते हैं, कि पूरी गली गली कोने कोने मस्जिदें हो। आज भी अगर आपको UAE जाने का इतफाक हो, सऊदी अरब जाने का इतफाक हो, तो लोग कहते हैं कि हमारी नमाज नहीं छूटती। इवन बाजारों में मस्जिदें, मॉल्स के अंदर मस्जिदें, बैंकों के अंदर मस्जिदें, ये तो है ज़रूरत। लेकिन ये जरूरत क्या है कि इधर मेरी मस्जिद इसलिए मेरी बननी है कि इधर ये दूसरे फिरके की बनी हुई है। एक राउंड अबाउट पे 4 मस्जिदें हैं ऐसी जगह पे। अगर आप इस पे वो लेक्चर सुनना चाहें ना, अपनी कदर पहचानो, तो मैंने उसमें बहुत सारी मिसालें दी थी कि आज हमारी मस्जिदें इस तरह बनती है कि जहाँ हैं वहाँ और हैं। ऐसे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, या समझे कि ट्रेंड है, 17-18-18 मस्जिदें वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। और कुछ ऐसे क्या, बहुत सारे ऐसे इलाके 40-60-60 मील तक मस्जिद कोई नहीं। भाई आप उधर बना ले, कहते नहीं उधर क्यों बनाएं, इधर कौन आएगा, है तो 4-6 लोग रहते हैं, हम इधर बनाएंगे जहां फलां फिरके की भी है, हम भी चंदे जमा करें, हमारे भी मेंबर बने और हम भी लोगों को लेकर आए। ये गलत चीज़ है। फिर एक और चीज़ इससे समझ आती है, वो क्या है कि मस्जिद का मकसद अल्लाह से मुलाकात है। अगर लोग इस्लाम से दूर करने की बातें करें तो वो मस्जिदें नहीं रहती। फिर इसे एक और बात पता चलती है कि मस्जिदें बनाने से पहले अपने ईमान की फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर हमारे अपने काम में इखलास नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। फिर एक और बात कि मस्जिद बने इसलिए कि इस्लाम का नाम बुलंद हो, किसी गिरोह किसी मसलक का नाम बुलंद हो, क्योंकि तीसरा इंसेंटिव अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं उनका क्या था, व तफरीकम बैनल मोमिनीन, मोमिनों में तफरकेबाजी के लिए। ये तफरकाबाजी, फिरकेबाजी, क्योंकि कुछ लोग पहले से जा रहे थे एक मस्जिद में, अब एक और मस्जिद बन गई तो कुछ ना कुछ तो मसले होंगे ना। आज आप देखिए बहुत सारे लोग, यानी एक सवाल का जवाब भी है, लोग कहते हैं कि मुख्तलिफ मसलक होने चाहिए, एक इमाम की तकलीद करते हैं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये बातें आप सुनते हैं ना, ये बातें घरों में चलती रहती हैं। ये नुक्ता आज उस मुस्सू को समझने का है, अगर आप चले 1 से 4 ही मसलक करते हैं तो 4 किस्म की मस्जिदें तो बन गई ना। यानी जब सारे लोग डायरेक्ट कुरान और सुन्नत को अप्रोच करेंगे तो एक सोच की मस्जिद होगी। और अगर आप कम से कम 4, हालांकि 4 नहीं है, 72 के करीब मुसलमानों के फिरके हैं, 4 फिरकों की भी मस्जिदें बनाते हैं, तो आपने इस्लाम को 4 खानों में तो बांट दिया ना। अब अगर फ़िक़्हे हनफी की मस्जिद कहीं बन गई है तो उसके करीब कुछ लोग कहेंगे कि फ़िक़्हे हम्बली की भी होनी चाहिए, शाफी की भी होनी चाहिए, तो मालिकी की भी होनी चाहिए। तफरकेबाजी की जड़ कट जाती है जब सब एक वहदत में पिरोदाते हैं, वा तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीयन में, ठीक है। तो तफरकाबाजी तब फैलती है जब ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं। उम्मत मुस्लिमा का शिराजा बिखर जाता है जब इस किस्म के काम होते हैं। तो फिरकेबाजी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा जो उनका मेन इंसेंटिव था वह इरसाद लिमन, इरसादन, बस इतने पे रुक जाइए, इरसाद थी रसद से, रा स्वाद दाल इसका रूट है, मरसद का लफ्ज़ सुना होगा, कमीनगा, मतलब यह है कि ये उनका हेड क्वार्टर था। किसका, लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु, उस शख्स के लिए जिसने अल्लाह और उसके रसूल से जंग की। कौन है इससे मुराद, सब बोले, अबू आमिर फासिक। अच्छा, अबू आमिर फासिक मैं लफ्ज़ बोलती हूँ ना, तो आप तो इसको नहीं जानते ना अभी, लेकिन आपको पता है इसका बेटा कौन था, किसी को पता, ये बाप है। आप देखिए, आपको सूरत तौबा में बाप बेटों की जंग भी दिख रही है, अब्दुल्ला बिन उबई और उसके बेटे की तो पीछे सुन चुके हैं ना, अबू आमिर फासिक का बेटा हजरत हंजला रजी अल्लाह अन्हु, के जो गजब उहद में अपनी बीवी को छोड़ के गए और मैदान जंग में शहीद हो गए। कई बार सुना हुआ है, बेटी औलादें कैसी थी, यही तो अल्लाह कहते कि इनकी औलादें इनके लिए अजाब बन गई हैं। बापों के करतूत क्या हैं, इनके काम क्या, और औलादें इनको अल्लाह ताला ने बहुत नेक दे दी। اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ معاملات کیے. تو ارساد لمن حارب اللہ, یہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے والا شخص ہے. اور کس کام کے لیے اللہ سے اور رسول سے لڑائی کی بات ہے قرآن میں؟ کوئی دماغ چلا آپ کا؟ جی جی سود کے لیے. اگر اب بھی نہیں چھوڑتے تو کیا کرو, پھر تیار ہو جب فاسنو بحرب من اللہ و رسولی, وہاں حرب تھا یہاں حارب ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج سود خور یعنی جو سود کا لین دین کرتا ہے وہ ابو عامر فاسق والا لقب پا رہا ہے, اللہ نے اس کو حارب اللہ و رسولہ کا. پچھلے ایک سبق میں بھی مجھے پڑھتے ہوئے ایک اور قرآن کی آیت یاد آئی, تو میرا دل چاہا لیکن بعد میں بھول گئی کہ کیسے لوگ اگر پورے قرآن کو سینے میں ڈال لیں تو ایک آیت کا جواب دوسری آیتوں سے ملنے لگتا ہے. تو اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی تھی من قبلو, اس سے ہی پہلے, تو پتہ کیا چلا کہ اس شخص نے یہ کام کیا اور اس کو ایک لقب مل گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے والا شخص ہے. اللہ اکبر. اور آپ دیکھیے کہ اس کی دوستیاں بھی عبداللہ بن ابی سے تھیں. لوگ اپنی دوستیوں سے پہچانے جاتے ہیں. پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ اپنا مقام پہچاننا چاہتی ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد کون لوگ ہیں. اگر آپ کی دوستیں آپ کے قریب رہنے والے لوگ آپ کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں, اس کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں نہیں آپ قرآن سیکھیں آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو اجر بڑھے گا, تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دوست المومنون والمومنات ہیں. اور اگر دوستی کے روپ میں کوئی آپ کو ایسے ہی دین سے روکے, آپ کی نمازیں لیٹ کروائے, آپ کو بازاروں میں لے جائے, آپ کو بڑی بڑے مشکلات میں ڈال دے, تو سمجھ لیجئے کہ وہ دوست نہیں ہے. تو یہاں ہم اپنے لیے یہ عمل کی بات لیتے ہیں کہ اچھے شخص کی دوستی بندے کو نیکی کرنے کی توفیق دیتی ہے. آپ سب اپنے لیے کرائیٹیرین رکھ لیں, آپ کبھی بدگمان نہ ہو پہلی بات اپنی دوستوں سے, لیکن یہ پوچھیں میں کس دوست کے پاس بیٹھ کر کیا باتیں کرتی ہوں. کون ہے جو میرے پاس بیٹھے تو میں اللہ کی باتیں کرتی ہوں, اللہ کا قرب ملتا ہے, اللہ کی محبت آتی ہے. اور کون ہے جس سے بیٹھ کے مجھے کپڑوں کا مزہ آتا ہے, فیشن کی باتیں, کون ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی سیل کی باتیں اور شاپنگ کی باتیں, اور کون ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے میں خاندان کے روگ روتی ہوں اور شکوے اور گلے اور غیبتیں کرتی ہوں. تو آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ کس کی دوستی ہمارے لیے فائدے کی ہے کون سی نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس شخص نے اپنا نام راہب رکھوایا تھا, راہب بن گیا تھا, بظاہر یہ دنیا سے کٹا ہوا شخص تھا, لیکن حقیقت میں آپ دیکھیے کہ اس کے دل میں ابھی بھی ایک چیز تھی اور وہ انا تھی. اس پہ آگے جا کے بات ہوگی. رہبانیت سے وہ نہیں ملتا جو علم اور عبادت سے ملتا ہے. بیسٹ کمبینیشن کیا ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور اپنی عبادات کو اسٹرانگ کریں, اس سے آپ کو تقویٰ ملے گا. اور اس کو مدینہ والے لوگ پیر کہتے تھے, یہ درویش مشہور تھا. اور جس طرح نام نہاد کچھ پیروں اور درویشوں کے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے, اس کا بھی حال کیا تھا, شیطانوں والے کام کر کے یہ خوش ہوتا تھا. تو بعض دفعہ لوگ شخصیت پرستی میں غلط کام کرنے والوں کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو اپنی بات سمجھ نہیں آتی. اب ہوا کیا کہ جب یہ سارے معاملات ہو گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ارادے تو یہ ہیں اور یہ مسجد جو بنی ہے غلط ارادوں پہ تھی, لیکن وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اس میں عمل کی کیا بات ہے, یہ غلط کام کر رہا تھا نا, سب کو اس میں تو یقین ہو گیا نا, چار بڑے غلط کام اس کے موٹیو تھے, لیکن اس کے باوجود اس کا خیال کیا ہے, ان اردنا الا الحسنی, اس کو ہائی لائٹ کیجیے. یہ ایک ڈیڈکٹنگ پوائنٹ ہے. یہ جو ارساد کا لفظ ہے نا, آبزرویٹریز کے لیے بھی آپ لکھ سکتے ہیں انگلش میں, آبزرو کرنا تھا انہوں نے بیٹھ کے یہاں مسلمانوں کو. ادھر ہمارے لیے جو عمل کی بات ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں تو پہلے چیک کریں کہ کام میرا ٹھیک طریقے سے ہو رہا ہے, ورنہ غلط کام کر کے دعویٰ یہ کرنا کہ ہم ارادہ تو ہمارا نیکی کا ہے. مثلا آپ دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فلمیں اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہاں سے سبق بڑے ملتے ہیں, بڑی نصیحت آموز فلمیں ہم دیکھتے ہیں, ڈراموں سے ہم لڑکیوں کو گھرداری سکھاتے ہیں, کیا خاک سکھاتے ہیں, ادھر سے سارا فیشن اور ادھر سے ساری مادر پدر آزاد سوچ لے کے اگر بچی نے کوئی کھانے کی ترکیب سیکھ ہی لی تو وہ کیا سیکھا. تو یاد رکھیے کہ غلط چیز پہ اچھی چیز کا لیبل لگا دینے سے وہ چیز اچھی نہیں ہو جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فرمان جاری ہوا کہ ایک مسجد کے ہوتے ہوئے اس کے قریب دوسری مسجد نہ بنائی جائے. یہ اللہ کا حکم ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسلام تو حقوق العباد کی اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ ایک گھر کسی کا بنا ہوا ہے نا, تو اس کے ساتھ ہمسایہ اگر کوئی گھر بنائے تو پہلے اس کو اپنے ہمسائے سے پوچھنا چاہیے کہ تیری ہوا تو نہیں رکے گی, تیری دھوپ تو نہیں رکے گی, کہاں پھر کہ مسجد کی بات ہوگی. بالکل اسی طرح یہی بات آج کے دور میں بھی دکھتی ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھتا ہے اسلام کا لباس اوڑھ کر نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ کیا کریں, کیا آج کے دور کی مسجدیں پھر ساری خراب ہیں یا کون پہلے بنی؟ میں کچھ ایسے بھی لوگوں کو جانتی ہوں کہ وہ جب بھی بات شروع کرتے ہیں نا اپنے مسجد کے نام سے شروع کرتے ہیں, اور ان کے خیال میں ان کے سوا شہر میں بننے والی ہر مسجد مسجد درار ہے, کیونکہ یہ ہماری مسجد سے لوگوں کو کھینچتی ہے. تو آپ اپنے پاس یہ چار کرائیٹیرین رکھ لیں, کبھی آپ کو شک پڑے کہ یہ کام دین کے نام پہ جو کوئی کرنے گیا ہے کرنے جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں, ہم ان کا ساتھ دیں کہ نہ دیں, تو سب سے پہلے دیکھیے, اب وہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا کوئی ادارہ ہو, نو پرابلم, کام تو مسلمانوں کے لیے ہونا ہے نا. کسی بھی دعوت کو جب اٹھتا ہوا دیکھے نا دین کے نام پہ, تو پہلا سوال خود سے کریں, کیا یہ مسلمانوں کو ضرر دے رہی ہے یہ آرگنائزیشن یا فائدہ دے رہی ہے؟ چلے مثال ہے کہ ہم یہ قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں نا, آپ سب کے لیے بھی تو ایک سال پہلے یہ نام نیا ہی تھا نا, اس نام سے نہیں ہو رہا تھا, تو آپ ہمیں پرکھنے کے لیے یہ چار معیار رکھ لیجئے. اس سے کڑوی بات کیا کہوں گی, یہ چار چیزیں دیکھ لیں, کیا اس دعوت سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ بتائیے, گھر ٹوٹ رہے ہیں کہ گھر جڑ رہے ہیں, اچھی مائیں بن رہی ہیں کہ بری مائیں بن رہی ہیں؟ میں دن رات اس پہ محاسبہ کرتی رہتی ہوں, اور جو چیز دل میں بڑا گہرا سکون دیتی ہے نا وہ یہ دیتی ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن اس میں سے کچھ بھی قبول نہ ہوا نا, 100 غلطیاں خامیاں بھی ہوئی نا, لیکن یہ کہنے میں سچے ہیں کہ ہماری دعوت ڈسٹرکشن کی نہیں ہے کنسٹرکشن کی ہے. کبھی زبان سے یہ نہیں کہا کہ بدتمیزی کرو شوہروں سے, چھوڑ دو طلاقے لے لو, مزہ چکھا دو ان کو, جاؤ مانگ کے گھر بیٹھو, لگ سمجھ آئے گی. کبھی آپ میں سے کسی کو بھی ایسا مشورہ دیا؟ اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو روز انٹریکشن ہوتا ہے, نہیں دیا نا. کبھی آپ کو کہا چھوڑو بچوں کو پل جائیں گے خود ہی, آپ آؤ یہاں دین کے کام کرو؟ حت المسا کوشش کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کنسٹرکشن لائیں. تو یہ بہت بڑا معیار ہے. اگر اس قرآن کی دعوت سے آپ کی سوسائٹی میں ضرر پھیل رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, تو پھر سوچنے کی بات ہے. دوسرا, کسی کو پرکھیں, ہمیں بھی پرکھیں اس پہ کہ اس دین کے کام پر کفار کو فائدہ ہو رہا ہے, کفار خوش ہو رہے ہیں جو کام ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے ان کو؟ اگر تو کفار کو نقصان ہے, دیکھیں کفار کا نقصان نہیں ہے جب ان کی سلیو لیس شرٹیں نہیں بکیں گی, کفار کا نقصان نہیں ہے جب شراب کباب نہیں بکے گا, ایسے ہی ہے نا. سچا اسلام آتا ہے نا تو غلط چیزیں نقصان میں جاتی ہیں, اور یہ جو ریئیکشن آتا ہے نا سچی دعوت میں وہ عموماً ایسی جگہوں سے ہی آتا ہے کہ ان کی وہ سیل ختم ہو جائے گی, دکانیں ختم ہو گئیں, شاپنگ آپ نے چھوڑ دی, کئی مال والے آپ سے ناراض ہوں گے, ان کو لگ تو پتہ جائے کہ آپ ادھر ہیں, وہ آ کے آپ کو یہاں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے. تو ہمیشہ دیکھیے کہ سچی دعوت کے نتیجے میں کفر کو نقصان ہی ہوتا ہے, منہ سے نہیں کہنے کی ضرورت, آپ میں تبدیلی آئے گی خود بخود کفر ختم ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ تیسری بات ہے, اس معیار پہ پرکھیے دینی داروں کو کہ کیا یہ دوسرے مسلمان, دوسرے دینداروں, دوسرے دین کے کام کرنے والوں کے خلاف آپ کو باتیں سکھاتے ہیں, یا آپ کو کہتے ہیں نہیں ان کی بھی عزت کیجیے, ان سے بھی فائدہ اٹھائیے, ان سے بھی محبت لیں. اور چوتھی بات آپ دیکھ لیجئے کہ کیا خدا نخواستہ کسی کے اندر کھاتے کوئی موٹیو تو نہیں ہے کہ کوئی یہود کا ایجنٹ ہے تو کوئی ہنود کا ایجنٹ ہے, کوئی یہ رسد گاہ تو نہیں ہے. اگر آپ کو یہ چار چیزیں کسی گروہ میں نہ دکھے, یعنی اس سے آپ کا شرح صدر ہو جائے, تو اللہ کا نام لے کے آپ ان سے فائدہ لے لیں. چھوٹے موٹے فقی اختلافات چلتے رہتے ہیں مسلمانوں میں, اس کو اللہ اگنور کر دے گا, لیکن اگر کسی جگہ آپ دین جائیں سیکھنے, وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جی آج کے دور میں, سب کرو شراب حلال ہے, سود حلال ہے, پہن لو سلیو لیس شرٹیں, کچھ نہیں ہوتا آج کے دور میں, تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, تو آپ دیکھیں گے ان چار میں سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نبی کو کہ ان کے ارادے تو الگ تھے, واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ اس بات کی گواہی دیتا کہ یہ جھوٹے ہیں.